Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اچھا بھائی، اب ہم جلدی سے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. سورہ انعام میں کچھ آیتیں اور بھی بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں ان 8 جانوروں کو بھی الگ سے بیان کیا. اللہ کہتے ہیں ثمانیت ازواج، دیکھو ہم نے تمہارے لیے 8 جانور پیدا کیے. 4 ہیں اصل میں، ان کے پیر ملا کے نا، نرمادہ ملا کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 8. دیکھو ہم نے پیدا کیے، من الظأن اثنین ومن المعز اثنین. الگ الگ اللہ نام لے رہا ہے. ہمارے لیے تو ان ناموں کی کوئی ویلیو ہے نہیں. کیوں نہیں؟ ہم روز پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں. جس دن یہ بند ہو گئے نا، ابھی تو یہ جانور جو ہے نا، جو ہم 4 قسم کے جانور پہلے بتا دیتا ہوں. فرمایا دمبے کے 2، دمبا بھیڑ، یہ سب ظأن میں آتے ہیں. چکی والے بھی ہوتے ہیں اس میں، بغیر چکی والے. 2 کا مطلب نر اور مادہ. ومن المعز اثنین، فرمایا بکرا بکری، بکرے کا گوشت بھی کھاتے ہو اور بکری کا بھی کھاتے ہو. قل آذکرین حرم ام الانثیین، بتاؤ تمہارے رب نے اس میں سے نر کو حرام کیا یا مادہ کو؟ دونوں تمہارے لیے کیا ہیں؟ بکرے کا بھی گوشت بھی پھوڑتے ہو، بکری کا گوشت بھی پھوڑتے ہو، اور دمبے بھی کھاتے نہیں ہو بلکہ پھوڑتے ہو. اب آپ کہو قرآن میں کیا اللہ نے دمبے بکروں کا ذکر کر دیا؟ مشرکین یہ تانے دیا کرتے تھے کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں دمبے بکروں کا ذکر ہے. بھائی وہ تو کہتے تھے اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہونی چاہیے نا. میرے بھائی یہ تمہیں اس لیے کم درجے کی چیزیں لگ رہی ہیں کہ تمہیں صبح و شام یہ نعمتیں مل رہی ہیں. جس دن بند ہو گئی نا، اس دن بولو گے دنیا میں نیوٹن گیا ایک طرف، آئنسٹائن گیا ایک طرف، دمبا کہاں ہے یہ بتا، گوشت کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اسی طرح اونٹ میں بھی دونوں نر مادہ، اور گائے میں بھی نر اور مادہ. 4 قسم کے جانور پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں. ان کو قرآن الگ سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اونٹ بیل اور اونٹ اونٹنی، بیل اور گائے، بکرا اور بکری، اور دمبا اور دمبی. اچھا آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے مارخور کھایا ہے تو نے کبھی؟ آپ کہو گے میں نے تو بکرا کھایا. کیا کہا؟ ابے تو نے کیا کھایا، کبھی مارخور کھا کے دیکھ. پھر آپ کو آ کے تڑی لگائیں گے، ابے کبھی ہرن کا گوشت کھایا ہے؟ آپ کہو گے نہیں یار، میں تو بکرا کھایا ہے میں نے، وہ بھی اپنے خرچے پہ، نہیں کسی کا عقیقہ تھا. ابے کبھی ہرن کھا کے دیکھ. پھر کوئی آپ کے پاس، میرے پاس ایسے بہت ہوا ہے، نیل گائے کا گوشت کھایا ہے؟ نہیں یار، ہم تو گائے کھاتے ہیں. ابے کبھی نیل گائے کھا؟ تو کبھی بھی احساس ہے کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نیل گائے کھاؤ گے نا. میں نے کھائی ہے، میں نے نیل گائے کا گوشت بھی کھایا ہے. وہ نہیں ہو رہی تھی جو جنگلی گائے ہوتی ہے بڑی اسمارٹ سی دبلی پتلی سی, عربوں میں نا نیل گائے کی آنکھوں سے اپنی محبوبہ کو تشبیہ دیا کرتے تھے. شاعری میں نیل گائے کا بڑا تذکرہ ملتا ہے, ہرن کا اور نیل گائے کا. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نیل گائے کا گوشت کھاؤ اور یہ والی گائے کا, مزہ کس میں ہے؟ یہ والی گائے میں. بات سیدھے شو مارنے کے لیے کھا لو تاکہ تم بھی کہہ سکو ہاں کھایا ہے. اب مجھ سے کوئی شو مارتا ہے مفتی صاحب کبھی مار خور کھایا؟ کھایا ہے, مزہ نہیں آیا, لیکن بکرے میں زیادہ مزہ ہے. حقیقت ہے یہ, ہرن میں اتنا مزہ نہیں ہے, دمبے میں, بکرے میں, گائے میں زیادہ مزہ ہے. ایک دفعہ کھاؤ گے دو دفعہ پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا ہرن میں. تو یہ جو چار جانور ہیں نا, یہ بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ان کو خاص اللہ نے بنایا ہے انسانوں کے لیے. ابھی ہم سعودی عرب گئے نا تو مندی کھا رہے تھے, تو ایک میں تو وہ چربی الگ سے نکال نکال کے, مجھے مزہ بہت آتا ہے چربی میں, تو ایک بوڑھے میاں انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے تو اچھا وہ چربی نکال نکال کے میرے سامنے رکھ رہے ہیں, کہہ رہے میں نے دیکھا تھا آپ چربی بہت کھا رہے تھے, یہ نہیں کھایا کرو کولیسٹرول بڑھ جائے گا. میں نے کہا آپ کھاتے ہوئے میرے لقموں کو گن کیوں رہے تھے؟ بعض لوگ بڑا تاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید ڈاکٹر واکٹر بھی ہیں, کہہ رہے بھائی آپ چربی بہت کھاتے ہو. میں نے کہا نہیں کھانی چاہیے, لیکن بہرحال مزہ کس میں ہے؟ چربی میں ہے. تو اللہ نے چار جانور اور ان کی چربی کو الگ سے اللہ نے بیان کیا ہے. تبھی الگ سے کیسے بیان کیا؟ حرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں میں نے یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے چربی حرام کر دی. اس کا مطلب گوشت سے ہٹ کے چربی میں کیا ہے؟ کچھ الگ ہے. حرام نعمت ہوتی ہے یا مصیبتیں حرام ہوتی ہیں گناہوں میں, گناہوں کے سزا کے طور پہ؟ بھائی دیکھو آپ کو میں سزا دینا چاہتا ہوں, میں نے کہا آپ نے چوری کی ہے, سزا یہ ہے کہ آپ گٹکا نہیں کھاؤ گے. آپ کہو گے چلو یار اس بہانے میرا گٹکا کیا ہوگا, چھوڑ جائے گا. یا سزا یہ ہے کہ اب آپ زہر نہیں کھا سکتے کبھی بھی, گٹکے سے اور آسان مثال. اب سزا یہ ہے کہ آپ نزلے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے. کہہ گے یہ سزا نہیں, یہ تو میرے لیے کیا ہے, نعمت ہے. تو اللہ کیسے چربی کو یہودیوں پہ گناہوں کی وجہ سے حرام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب چربی میں کچھ خاص بولو ہے. ایک عرب عالم کی تحریر بڑی زبردست, انہوں نے کہا کہ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہمیں آرگینک چیزوں سے ہٹا کے کوکنگ آئل پہ ڈال دیا جو نیچرل تھا نا. اب گوشت میں چربی کیوں ہوتی ہے پتا ہے؟ تاکہ اسی سالن میں اسی کا سالن بنے گا. میں گاؤں میں تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ دمبا بناتے ہیں, بڑا مزے کا ہوتا ہے, کوکنگ آئل ہے ہی نہیں. میں نے کہا بھائی پکا کس آئل میں رہے ہو؟ جا کے دیکھا وہی دمبے کی چربی میں ہی پک رہا, اتنا مزے دار, پیٹ بھی نہیں خراب ہوتا تھا. تو یہ ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے دیسی اور آرگینک چیزوں سے ہٹا کے کہاں تھوک دیا؟ جو کوکنگ آئل میں. تو اس لیے اپنے بچوں کو چربی کی عادت ڈالو, ٹیسٹ بھی ہوتا. اب چربی ایسے نہیں کھانا شروع کر دو, یعنی چربی میں کھانا پکاؤ. اگر ورزش کر رہے ہو تو پھر ایسے بھی کھا سکتے ہو. باقی یہ کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے. اگر آپ سارا دن پڑے رہتے ہو, چربی پھوڑتے رہتے ہو, ہلتے جلتے ہو نہیں, تو پھر تو ظاہر ہے روٹی بھی کھاؤ گے نقصان دے گی, پھر تو خربوزہ بھی کھاؤ گے کیا ہوگا؟ وہ پھر چربی کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے. لیکن آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھو جس کی ریسرچ بھی ہو, ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی, وہ آپ کو بتائے گا چربی کھانے سے چہرے پہ کیا فریشنس آتی ہے اور اسکن کتنی اچھی ہوتی ہے, بال کتنے اچھے ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ چربی میں ہی گوشت پکا کے کھانے کی عادت ڈالو. دیکھو بریانی ہمیشہ جو رواج والی بریانی ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں, کیونکہ اس میں وہی چربی گھل کے آ رہی ہوتی, کتنی مزے کی ہوتی ہے وہ, اور ہضم بھی جلدی ہوتی ہے تجربہ کر کے. سیلا چاول لاؤں بشرتے کے, تجربہ کر کے دیکھنا, ہضم بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے. اور یہ جو کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی ہے دیر سے ہضم ہوتی ہے. تو جو چیز دیر سے ہضم ہو رہی ہے وہ صحت کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اور یہ جو میرا گلا خراب ہوا یہ چربی کھانے سے نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. اچھا آگے چلو میرے بھائی, دوسری بات ایک اہم آیت اس بارے میں یہ بھی ہے کہ آج کل کے بھی ایسے افلاطون سقراط بقراط مارکیٹ میں آپ کو مسلم میں صوفی ٹائپ کے جو جہالت والی تصوف ہے وہ بہت ملیں گے. اپنی طرف سے نا اسلام کا ایک معیار بنایا ہوا ہے, یہ بہت ملے گا آپ کو. جو مذہب کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. جو حقیقی تعلیمات, چند رسومات کا نام کیا ہے؟ مذہب. ربیع الاول میں یہ کر لو, تیجے میں یہ کر لو, فلانے میں یہ کر لو, ڈمکانے میں یہ کر لو. اللہ میاں نے نا سورہ انعام میں ایسی خاندانی آیات نازل کر دیں کہ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بس یہ ان چیزوں کو فوکس کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں ہیں جنہیں تمہیں فوکس کرنا پڑے گا. میں رسومات سے خوش نہیں ہوتا. مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے، اس کو بگاڑ دیا تھا، بیڑا غرق کر دیا تھا اس دین کا، اپنی طرف سے چیزوں اس میں ایڈ کر کر کے اضافے لگائے ہوئے تھے. ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے، یوں نہیں. ابے بھائی کیوں، کس نے کہا یوں نہیں کھا سکتے؟ خام خواہ کہ معیار بنا، آج بھی بنایا ہوا ہے نا لوگوں نے. کسی بزرگ کے پاس اچھی گاڑی دیکھیں گے، یہ کیا کھا رہے ہیں، گولا کنڈا کیوں کھا رہے ہیں، یہ جہاز میں کیوں گھوم رہے ہیں، بزنس کلاس میں کیوں گھوم رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ چار شادیاں کیوں کر رہے ہیں. اب اپنی ٹھگ بھی میں پوری کر دوں نا تو مجھے بھی تو اعتراضات کرتے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہنس کیوں رہے ہیں. اللہ میاں نے، یہ مشرکین کا بھی تھا کچھ ایسا، خام خواہ کے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا انہوں نے. بیت اللہ کا طواف کپڑے پہن کے نہیں کرتے تھے، کہہ رہے جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں انہیں کپڑوں میں اللہ کے گھر پہ جائیں، یہ تو غلط ہو جائے گا. تو وہی تقویٰ ہو گیا جو کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں. ابے اس سے چھینٹے تو پھر بھی پڑیں گی، میں وہ ڈائریکٹ دھار جائی ٹانگ کی طرف رہی ہوتی ہے اس سے بعض دفعہ. تو مشرکین نے نہیں، آج بھی ہے یہ مذہبی، بعض جو گمراہ قسم کے مذہبی اسکالر ہیں خود بخود چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو اللہ نے یہ آیت خوب سورہ انعام کی اچھی طرح سمجھے. اللہ نے فرمایا قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے آؤ. جیسے کوئی کنفیوژن میں ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا انداز ہے قرآن کا سمجھا. ابے ادھر آ، میں تجھے سمجھاتا ہوں یار. جیسے بندہ کنفیوژن میں ہو نا، اس کو پتہ ہی نہیں کل امتحان میں کیا کیا سوال آئیں گے، 5 ایئرز پیپر لے کر بیٹھا ہوا ہے نا، تو کوئی ایگزامینر آ جائے جس نے پیپر دیکھا ہوا ہو پہلے سے، وہ دیکھ رہا ہے یار اس بچے نے پورے سال محنت کی لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ والا سوال آئے گا کہ وہ والا آئے گا کہ یہ والا آئے گا وہ والا. کہے گا ادھر آ، میں تیری ٹینشن سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں یہ سوال آئیں گے، رٹا لگا کے یاد کر پاس ہو جائے گا. سندھ میں تو فی الحال یہی سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے بھی یہی بتایا، اللہ میاں چاہتے ہیں کہ جو امتحان کا پیپر اللہ نے جنت میں جانے کے لیے رکھا ہے، اللہ نے وہ پیپر پہلے سے کیا کر دیا، اناؤنس اور قرآن میں بیان کر دیا تاکہ سارے 100 نمبر سے پاس ہو جائیں. لیکن شیطان نے کیا کیا، جا کے گمراہ لوگوں کو بیچ میں لایا، کہا کہ نہیں اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں تو فلانی تاریخ کو حلوہ پکا کے بانٹنا پڑے گا، کھانا بھی پڑے گا، اصل میں تو یہ ہے نہیں ہے، اصل میں تو اس دن ناچنا ہے، کودنا ہے، بریک ڈانس کرنا ہے. بریک ڈانس ہی اور رہ گیا آج کل، تو بس موسیقی بھی آ گئی، سب کچھ آ گئی، ڈانس بھی ہو گیا، بس تھوڑا سا اسٹائل چینج کرو گے تو مائیکل جیکسن اور آپ میں کوئی فرق رہے گا نہیں. اصل میں تو یوں قوالی پڑھنی ہے، یوں ہونا چاہیے، بہت بہت کچھ، فلانے کے نام پہ تو یہ، فلانے کے نام پہ تو یہ، پھر مزاروں پہ منتیں مان رہے ہیں، مرادیں، اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں نا، کیا آپ کی سوچ. تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ ان سے کہہ دیجئے ادھر آؤ، میں بتاتا ہوں پیپر میں لکھا ہوا کیا، یہ کر لو 100/100 نمبر. تو ابھی سے نیت کر لیں، ہم سب اس پیپر کو مکمل حل کریں گے. فرمایا تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں بتاتا ہوں کن چیزوں کو اللہ نے الیگل قرار دیا ہے، ان کے قریب جاؤ گے تو نمبر کٹنا شروع ہو جائیں گے، اور کون سی چیزیں فرض ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. پہلی بات اللہ تشرکو بھی شیئا، سب سے پہلا کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف یا اللہ مدد، کسی بھی عنوان سے اللہ کے علاوہ کو پکارا تو پیپر سارا بھی حل کر لو گے نا تو تم اس معیار پہ ہی پورے نہیں اترو گے. دیکھو ایک آدمی انٹر کا پیپر دینے کے لیے جا رہا ہے، میٹرک کیا ہوا نہیں اس نے، تو اس کو تو گھسنے ہی نہیں دیا جائے گا چاہے پورا پیپر آتا ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے جنت میں داخلے کا پیپر دیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے، انٹری کے لیے پہلی شرط ہے توحید پرستو، مشرک کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو شرک اپنی زندگیوں سے کیا کر دو میرے بھائی، بولو نکال دو. اللہ تشرکو بھی شیئا. دوسری بات وبالوالدین احسانا، کیا عظیم حکم ہے یار، کتنے جلال والی آیت ہے یہ. اور اللہ کے بعد سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے، والدین. یار کتنا بڑا حق اللہ نے بتا دیا، اور ایک جگہ نہیں کتنی جگہوں پہ. غیر مسلموں کے ہاں والدین کا نمبر بہت پیچھے ہے، جاپان والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں، امریکہ والے کہتے ہیں والدین سب سے لاسٹ میں، بلکہ والدین کا اپنی اولاد سے زبردستی خدمت لینا ہیومن رائٹس کے خلاف کر دیا انہوں نے۔ جاپان میں بچہ جب 18 سال کا ہونا، وہ بچہ جس کو ماں باپ نے پالا ہے، 18 سال کے بعد ٹاٹا کر کے ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ ماں کو پوچھنے کا حق بولو نہیں ہے۔ اگر وہ 10 سال بھی ماں کو نہ پوچھے، سلام بھی نہ کرے، ماں کورٹ میں کیس نہیں کر سکتی کہ میں نے اس بچے کو 18 سال تک کا کھلا پلا کے بڑا کیا، اب اس نے 10 سال میں ایک دفعہ بھی مجھے خیریت نہیں پوچھی، کسی کورٹ میں وہ مقدمہ بولو، یار گلا میرا خراب ہے بولا اب نہیں رہے، نہیں سنا جائے گا۔ کبھی سنا امریکہ میں کیس ہوا ہو باپ نے اولاد کے خلاف کیا ہو، 18 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس نے آج تک کبھی پوچھا نہیں مجھے؟ نہیں ہے بھائی۔ اگر کوئی بوڑھا گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ ایمبولنس کو بلا رہا ہے، ایمبولنس نہیں آئے گی، ایمبولنس کے خلاف کیس کر سکتا ہے وہ۔ بچے کو بلائے گا، بچہ نہیں آیا، بچے کے خلاف کیس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کو پتا تھا یہ دنیا مادہ پرست ہے، جو سب سے بڑے محسن ہیں، پہلے اللہ کو ہی اپنی ڈکشنری سے نکالیں گے، نکال دیا۔ اللہ کا کوئی حقوق ہے دنیا میں کہیں بھی؟ ختم۔ اسلام نے دیا اللہ کا حق، اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ جو معاف کر دے نا پھر بھی ہاتھ کٹے گا چور کا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرا حق ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو زید نے، زید کو کیوں چور بناؤں، اب تو زید کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کا نام ہے زید۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی چوری کی اور کیس لے گیا کورٹ میں اور کہا اس نے چوری کی ہے، گواہوں سے ثابت کر دیا، جب ہو گیا ثابت، اب کورٹ فیصلہ سنا دے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اب یہ کہتا ہے سر میں ہاتھ نہیں کٹوانا چاہتا، کورٹ کہے گی یہ لا کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ اللہ کا حق ہے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو اسلامی حکومت ہوگی نا، اس میں اللہ کے بھی رائٹس ہیں۔ تبھی تو نبی نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ کیوں؟ یہ رائٹ کس کا ہے؟ نہیں کریں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تبھی قرآن کہتا ہے جو شخص زنا کرے، لڑکا ہو یا لڑکی، کمارا ہو، تو 100 کوڑے مارو۔ اب انسان کو ترس آتا ہے، یار غلطی ہو گئی معاف کر دیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، لا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، اللہ کا دین جاری کرتے ہوئے نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت کے حساب کا ڈر ہے تمہیں، کیونکہ آج اگر تم ان کو چھوڑ دو گے، کل اللہ پھر 200 کوڑے مارے گا تمہیں۔ ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں، سال بھر جانور کو پالا، بہت واقعات ہیں بزرگوں کے۔ یہ جو ہندو لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا دل سخت ہوتا ہے بکرا ذبح کرتے ہوئے، ان کو ترس نہیں آتا، نا 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 نا، پلے ہوئے جانور کو کاٹتے ہوئے آج بھی لوگ روتے ہیں۔ اور بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب وہ اپنا پالا ہوا جانور کاٹ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا خوشی خوشی کاٹ رہے تھے اپنے بیٹے کو۔ لیکن بات کیا ہے کہ بھائی اللہ کے کیا ہیں؟ کچھ حقوق ہیں، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ یہی فرق ہے ایک سیکولر اسٹیٹ میں اور ایک اسلامک اسٹیٹ میں، کہ اسلامک اسٹیٹ اللہ کے آرڈر کے آگے وہ کہتی ہے بھائی اب جب یہ گاڈ کا فیصلہ ہے، اب ہم اس میں ہماری رائے کا اعتبار نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اور بہت سارے اس پہ حکام ہیں، جہاں اللہ نے آرڈر دیا وہاں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے حقوق میں یہ بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اللہ نے معروفہ بھی کہا اور احسان بھی کہا۔ معروف سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ احسان، ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں۔ تو آج بھی کچھ اسکالرز نے ایسا ماں باپ کو بنا کے پیش کر دیا ہے کہ بالکل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سارے کوئی جو ہے نا وہ حقوق۔ کتنے کیس آتے ہیں میرے پاس، ٹھیک ہے میں بار بار کہتا ہوں ساس بہو پہ ظلم کرنا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ میں تو آج کل اس کا قائل ہوں، بیوی کو اماں سے الگ رکھو، بہت پھڈے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ان میں صحیح کون ہے۔ لیکن جہاں واضح طور پہ ظلم ہو رہا ہو نا، کیسے واضح ظلم ہے، اس کی ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ ابھی میں سعودی عرب گیا تو ایک خاتون ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ایجڈ خاتون ہے، ان کے گھر میں ٹھہرا بھی، ان کے بیٹے سے میری بڑی دوستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈیا کی ہیں وہ، آپ کا ایک کلپ میں نے بڑا مزہ آیا وہ سنا جب میں نے، وہ چونکہ وہ خود ساس ہے نا ان کو بڑا مزہ آیا، وہ یہ بھی سنیں گی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا کیا کلپ تھا؟ کہتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب میری والدہ بوڑھی ہیں، میری بیوی ان کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب وہ میں پورا کلپ اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں، انہوں نے مجھے میرا یہ کلپ سنایا، تو میں نے جواب میں کہا بھائی بھڈا ہو رہا ہوگا, اما کی غلطی ہوگی. کہہ رہے ہیں بوڑھی بےچاری ایک کمرے میں رہتی ہے. میں نے کہا چلو کس کوئی دوسرا بیٹا لے. کہہ رہے ہیں اما کا اور کوئی بیٹا بولو نہیں ہے, میں اکلوتا ہوں تو میں کیسے چھوڑ دوں اپنی اما کو. میں نے کہا کام بہت زیادہ لے رہی ہوں گی بہو سے, تو آپ ایسا کرو اما کو رکھو اور کام کے لیے اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی, کوئی ماسی واسی رکھو. کہہ رہے کام کا مسئلہ بھی بولو نہیں ہے, بس وہ کہہ رہی ہے تمہاری ماں اس گھر میں رہے گی نہیں, میں نے تم سے شادی کی ہے, تمہاری اما سے شادی, آج کل کی نئی جنریشن کے دیکھ رہے ہو آپ, تمہاری اما سے شادی تو بوائے فرینڈ بنا لیتی. شادی کرنے کے تکلف, شادی جب ہوتی ہے تو اللہ میاں نے شوہر کے ابا کو ایک نام دیا ہے مساہرہ سسرالی, ماں کو بھی نام دیا ہے مساہرہ سہرن, اس کو نام دے دیا. اور خالی نام بھی نہیں دیے, احکام بھی بیان کیا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, محرم بن گیا ہے. ایسا کیسے ہے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے؟ قرآن و سنت میں کہتے ہیں سسرال کا کوئی, سسرالیوں کے رشتوں کا کوئی ملتا ہی نہیں ہے. گورا بھی اتنا ماڈرن نہیں ہوا, وہ بھی کہتا ہے فادر ان لا, اس نے بھی باپ تو مان لیا اس نے بھی, وہ الگ بات ہے. اپنے ابا کو جب پروٹوکول نہیں دے رہا تو ان لا کو کہاں سے دے گا وہ, لیکن ڈکشنری میں اس کے بھی ہے. اور ہمارے بعض اسکالر کہہ رہے ہیں ساس سسر کا کوئی حق اسلام میں ہے ہی نہیں, حالانکہ ہے. حدیث میں آتا ہے تمہاری ماں اگر حکم دے نا, باپ حکم دے بیوی چھوڑ دو تو چھوڑ دو اس کو. اگرچہ اس حدیث میں ڈیٹیل ہے, ڈیٹیل ہے کہ ظلم کر رہی ہو ان کے ساتھ, زیادتی کر رہی ہو, جیسے کہ فقہاء نے بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بھائی میری اما, کوئی اور رکھنے والا ہے نہیں, میں اکیلا ہی ہوں, بوڑھی ہے. میں نے کہا وہ کام لیتی ہوں گی. تانے کہہ رہے نہیں بھائی وہ اپنا ایک الگ کمرے میں رہیں گی. بیگم کا کہنا یہ ہے کہ رکھ ماں کے, میں نے شادی تم سے کی ہے, اما کے ساتھ رہنا ہے, اما وہیں رہے, کہیں بھی رہے گی, ان کے لیے نوکر رکھو چاکر رکھو. میں نے کہا دیکھو آپ لے آؤ زبردستی. کہہ رہے کسی قیمت پہ رہا. میں نے کہا پھر چھوڑ دو اس بیوی کو, طلاق دے دو. کہہ رہے تین بچے ہیں. میں نے کہا دوسری شادی کرو, چھ بچے پیدا کر لو اس سے, ان تین کا رونا رو کے اپنی ماں کا بیڑا مت لے. کیونکہ بعض شرارتی, میں بار بار کہتا ہوں ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی بھائی, اور بہت سے مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, ابھی تو میں ایک طرف کے کیس سنا رہا ہوں, لیکن بچوں کی وجہ سے بعض شرارتی عورتیں نا مرد کی کمزوری سمجھ کے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان کو پتا ہے بچے چھوڑ کے کہاں. میں نے کہا کل تیرے یہی بچے تیرے ساتھ یہ سلوک کریں تو تو کہے گا ان کمبختوں کو میں نے پیدا کیا. اور میں نے کہا ہوگا تیرے ساتھ بھی یہی, یہ تو میں بتا دوں, یہ تین بچے تیرے لیے ویسے ہی عذاب جان بنیں گے جن کی ماں یہ تربیت کر رہی ہے. کل یہ بھی تجھے چھوڑا پھر روئے گا, کاش میں ان کو پہلے چھوڑ دیتا. اور میں ایسے کیس بھی دیکھ چکا ہوں, میں ایسے کیس دیکھ چکا ہوں کہ بچوں کی وجہ سے ایک ایسی ہی شرارتی عورت کو ایک صاحب نے برداشت کیا. وہ مجھے اپنا واقعہ سناتے ہوئے رو رہے تھے, بوڑھے آدمی تھے, اور کہہ رہے وہی بچے میرے باغی بنے اور میں ہارٹ اٹیک میں پڑا ہوا ہوں, کوئی میرا بچہ اٹھانے کے لیے مجھے ہاسپٹل لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے کہا چھوڑ دے اس کو, کوشش کرو کورٹ سے لینے کی, ملتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو دفع کرو, ایک اور شادی کرو, یہ تین ہیں کتنے پیدا کرو, شادی شرط پہ ہوگی کہ چھ پیدا ہوں گے کم سے کم. تو وہ خاتون مجھے بتا رہی تھیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, ہماری بڑی ریلیٹیو ہیں وہ, تو انہوں نے کہا بڑا مزہ آیا. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ساسوں کو ظلم کرنے کے لیے بہوؤں پہ چھوڑ دیں. بعض لوگوں نے گھر میں جا کے نا اپنی اماں کو چھوڑا ہوا, بسم اللہ ہی اللہ اکبر چھو, اب وہ بہو کا گلا دباتی رہتی ہیں, گھوٹتی رہتی ہیں, تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. لیکن جہاں میرے بھائی واضح ظلم ہو رہا ہوگا, یہ تو کوئی حرکت نہیں ہے نا یار. اور تھوڑا بہت اگر وہ زیادتی کر بھی رہی ہے تو بڑا ہونے کے ناطے برداشت کر لو, بوڑھی ہے بےچاری چلی جائے گی کل. ایک اور دبئی میں بھی ایسا کیس ہوا تھا, وہاں بھی ایک صاحب نے کہا یار میری ماں اکیلی رول رہی ہے, میری بیوی کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بیوی کو, نہ اللہ نہیں چھوڑے گا تجھے قیامت کے دن, چھوڑ دے اس کو. تو ایسی شدید مجبوری ہو پھر کس کو ترجیح دینا ہے, ماں کو ترجیح. اور بیوی کو بتاؤ کہ کل تمہارے ساتھ بھی تو ہوگا, کیا اپنے بچوں کو سکھا رہی ہو تم. تو کسی پہ بھی ظلم نہ ہونے دو, نہ ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم ہونے دو, نہ بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم ہونے دو. اور دوسری بات, بڑوں اور چھوٹوں میں جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو تھوڑا کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو, تب گھر بستا ہے. بڑوں کو زیادہ مجبور نہیں کیا جاتا, وہ تو ایک عادت پہ سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. چھوٹوں کو میں برداشت ہوتی ہے, جوان ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بھائی بوڑھے ہیں برداشت کر لو, تو کمپرومائز چھوٹوں کو کرنا پڑتا ہے. اچھا میرے بھائی, والا تو شریکو بھی شیعہ, میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. والا تختلو اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. اور اسی آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حمل گرا دینا غربت کے خوف سے یہ بھی اسی میں داخل ہے. آج فیملی پلاننگ والوں نے لوگوں کو غربت سے ڈرا ڈرا کے نا کہ کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے. اللہ کو اس پہ بہت غصہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں رزاق ہوں, تو پھر کیلکولیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے, مجھے چھوڑ کے کیلکولیٹر کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے. تو کبھی بھی غربت کے خوف سے بچے مت روکیں, یہ اللہ پر الزام ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں یہ بھاری, ویسے ہی آپ اولاد نہیں کر رہے آپ کو چاہیے نہیں ایک الگ بات ہے وہ, لیکن آپ یہ سوچ کے میری تنخواہ کم ہے تو بچے کم پیدا کروں, یہ تو بہت بڑا کس پہ الزام لگا رہے ہو. اس کا مطلب یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ آپ کی اولاد پہلے اللہ کی مخلوق بعد میں ہے. بھائی اللہ کی مخلوق پہلے ہے, وہ تو مخلوق ہے, اللہ نے تمہارے نسبت تمہاری طرف نسبت کر دی ہے اس کی, جو کسی نے کسی کے جھولی میں ڈالنا تھا نا اس کو, تو یہ اللہ کی پہلے ہے. تبھی ماں اپنی چھاتیوں میں دودھ تھوڑی پیدا کرتی ہے, کون پیدا کرتا ہے, اس کو پتا ہے جیسے ہی پیدا ہوگا. تو اس سائن ہے کہ جب یہ دودھ آئے گا, جب دودھ دے سکتا ہے تو سب چیزیں دے سکتا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بچوں والا غریب ہے تو یقین کر لو بھائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ, کیونکہ ایک والا بھی غریب ہو سکتا ہے زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے, اس کا بچوں کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اللہ نے ہر بیماری کی دواؤں بہت ساری شفا کے لیے پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی کھا کے شفا نہیں مل رہی ہوتی, تو اس میں دوا کا قصور نہیں ہوتا, وہ تقدیر ہے بھائی, کہ دنیا میں ساری چیزیں آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن, بے حیائی کے قریب مت پھٹکو, جو کھلی ہوئی بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی. اور اسی بے حیائی کو قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہتا ہے, زنا کھلی بے حیائی ہے, لا تقرب الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. دوسرا حدیث میں آتا ہے زنا بھی حرام ہے اور زنا کے لوازم جو مقدمات ہیں نا جو زنا کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں وہ بھی حرام. تبھی نبی نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, آپ فوش موویز دیکھ رہے ہو انٹرنیٹ پر یا لڑکیوں کے نیم برہنہ جسم کو دیکھ کے لذت حاصل کر رہے ہو تو آپ کی آنکھ نے زنا کر لیا. آپ لڑکیوں سے باتیں کر کر کے دل بہلا رہے ہو, کچھ نہیں لگتی آپ کی, وہ بس دیکھو نا کسی بندے کا فون آئے گا ٹھک کر کے دو منٹ میں جواب دے کے رکھ دیں, خاتون کا فون آئے گا چپک جائے گا, بہت اچھی طریقے سے سمجھانا شروع کر دے گا, آپ اس کی آواز سے لذت لے رہے ہو دل بہلا رہے ہو. تو نبی نے فرمایا کس کا زنا ہے, کانوں کا زنا. اللہ کہتے ہیں یہ اپنی ڈکشنری سے کیا کر دو, نکال دو. ایک راستہ اللہ نے بتایا, جوان ہو گئے بالغ ہو گئے عورت کی طرف رغبت ہے, اللہ نے کہا چار شادیاں کرو, کیونکہ جب آپ بولو گے نا ابا میں چار کروں گا, ابا کہیں گے ایسی کی تیسی تیری, تو نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ اللہ میاں کہہ رہے بھائی دو دو تین تین چار چار کر لو. جہلم والی سرکار نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی ہے بیچ میں اس مسئلے میں کہ کوئی مستحب نہیں ہے بس جائز ہی ہے, ایسا نہیں ہے میرے بھائی, اللہ دو دو تین تین چار چار سے تو شروع کر رہا ہے, پھر آگے کہہ رہے مجبوری ہے اگر نہیں پال سکتے تو پھر ایک کرو, تو یہ ایک اصل کیسے ہو گئی اسلام میں. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, تو سرکار بھی فلم ہے بھائی بہت بڑی, کچھ نہ کچھ مارکیٹ میں سرکار لاتے رہتے ہیں. تو خیر, تو اس لیے ترغیبی حکم ہے اسلام میں. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دو دو تین تین چار چار کرو, تو معاشرے کی ایسی کی تیسی, اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ معاشرے کی ایسی کی تیسی کرنی پڑے گی. بہرحال کرو نہیں کرو تمہاری مرضی ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کہا, بے حیائی کے قریب بولو مت پھٹکو, توبہ کر لو. اور حلال میں جب کی طرف زیادہ جاؤ گے تو بے حیائی سے خود بخود کیا ہو جاؤ گے, کم ہو جاؤ گے اپنی. اچھا یہ بھی اسی میں داخل ہے, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں نا دوسری یا جلدی شادی نہیں کر رہے, اس میں ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو, ثواب کوئی نہیں مل رہا آپ کو کہ آپ کو میں چونکہ ایکچولی میں ہی ہوں تو ٹھیک ہے, تو ثواب نہیں مل رہا آپ کو اس پہ کوئی, تو ثواب تو نبی کی سنت میں ہی ہے. تو اس لیے آپ کو جبر کر کے اپنے آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. تو حلال میں اللہ نے وسعت رکھی ہے. بھائی ایک آدمی کو ڈر ہے کہ مجھے بھوک لگے گی میں تو چوری کروں گا, پیٹ بھر کے پیسے سے خرید کے حلال کھانا کھا لو, کم از کم یہ چوری کی ٹینشن سے جان کیا ہو جائے گی, چھوٹ جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, حلال میں اتنی اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ جب حلال سے آپ سیر ہو جاؤ تو حرام سے 100% بچت نہ بھی ہونا, اس جیسی ٹھڑک نہیں رہے گی جو ہوتی ہے. گالی آ رہی تھی لیکن پی گیا میں, جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص قسم کے ٹھرکی ہوتے ہیں, ان کی ٹھڑک ختم ہو کے دے ہی نہیں رہی ہے. تو یہ سارے وہی لوگ ہوتے ہیں جو نکاح سے دور بھاگتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھو جب تک دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواج تھا وہاں بے حیائی کا تصور نہیں تھا. اب پیسہ بہت آ گیا, چار بیوی ہر آدمی رکھ سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا غریب معاشرے کو چار شادیوں کی ترغیب نہیں دی جا سکتی, یہ بات ہی غلط ہے. سعودی عرب میں عرب جب غریب تھے نا چار بیویاں رکھتے تھے, جب تیل کی دولت سے مالا مال ہوئے چار شادیاں سوسائٹی میں ختم. کیوں؟ دولت آتی ہے تو عیاشیاں آتی ہیں, پھر شادیاں بولو نہیں آتی ہیں. ابھی بھی عرب میں جو غریب ملک ہیں ان میں چار شادیوں کا رواج زیادہ ہے. سوڈان غریب ملک ہے, سب چار چار کرتے ہیں. سعودیہ امیر ملک ہے, چار کا رواج مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے شارٹ. وہاں بہت ساری عورتیں بوڑھی ہو رہی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی ان کی. تو یہ دولت کی بات نہیں ہے, یہ کس کی بات ہے بھائی؟ ظرف کی بات ہے. تو ہمت کرو, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا خواتین یہ بیان سن کے میرے بہت خلاف ہوتی ہیں, لیکن جو آپ کی تین مزید بیویاں بنیں گی وہ خواتین ہی ہوں گی, یہ عجیب رپورٹ ہے. اب میرا یہ بیان خواتین, یہ دیکھو ہماری میاں کو خراب کر, دیکھو ہر وقت عورتوں کے خلاف. بھائی میں عورتوں کے خلاف ہوتا تو جو عورت ہی تو دوسری تیسری چوتھی بنتی ہے, اس کو پتا ہے میرا فائدہ اس میں تبھی تو بن رہی ہے. تو عورتوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے, نقصان نہیں ہو رہا ہے اس سے. خیر نہیں کرو تمہاری ایسی کی تیسی, جو کر لیں کرو بھائی. ہم تو وہ بیان کریں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, بے حیائی چاہے کھلی ہوئی ہو چھپی ہوئی ہو اس کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو. تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس میں اپنی جان بھی داخل ہے. کیسی مجبوری ہو آپ کے لیے, نہ کسی غیر مسلم کا قتل حلال ہے. اس میں جو توہین رسالت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں نا بے گناہ لوگوں کو, وہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا, وہ بیچارہ پوسٹر پھاڑ رہا ہے, اس کو کیا پتا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو تو اردو پڑھنا نہیں آتی, اس کو لوگوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ سب اسی میں داخل ہیں کہ ناحق, جب تک اللہ نے قتل کی صراحتاً اجازت نہ دی ہو اس وقت تک کسی, اور اس میں اللہ نے مسلمان نہیں کہا, نفس کسی انسانی جان, اس کو آپ بلا وجہ قتل نہیں کر سکتے. اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بلا وجہ جانور کا قتل بھی حرام ہے. سمجھ رہے ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو چیونٹیوں نے کاٹا, ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک نے تو انتقام باقیوں سے کیوں لیا. تو بلا وجہ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے آپ. اب ایسا نہ ہو کہ وہمی بن کے یوں یوں کر کے چلنا شروع کر دیں کہ چیونٹی پہ پاؤں نہ آ جائے. تو مطلب ہے کہ بلا وجہ ایسی ہی جا کے نا چھیڑ چھاڑ میں چیونٹی مار دی, یہ غلط ہے. باقی پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں آتی رہیں, یا گھر میں چیونٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو گھر تو آپ نے اپنے لیے رکھا تھا نا, چیونٹیوں کے لیے تھوڑی رکھا تھا. تو اس جیسے گھر میں کتا گھسا ہے اور آگے بیٹھ جائے, جا ہی نہیں رہا تو مارنا پڑے گا اس کو. تو اسی طرح چیونٹیاں کیڑے مکوڑے تو فنائل وغیرہ لگ کے مار سکتے ہیں ان کو, وہ تو آپ کا گھر ہے نا. بات یہ کہ کہیں ضرر پہنچا رہے ہوں تو آپ ماریں, ان کو نہیں پہنچا رہے تو پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کتوں کے بارے میں بھی بتا دوں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں کتے زیادہ ہو گئے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے, تو آپ نے حکم دیا کتوں کو قتل کرو. صحیح مسلم کی حدیث, صحابہ نے قتل کیے, اتنے قتل کر دیے کہ وہ پھر کوئی کتا ہی نہیں چھوڑتے تھے. وہ تو نبی نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کتوں سے کیا ہو گیا, کیا دشمنی ہو گئی ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, رہنے دو. تو پھر آپ نے قتل کرنے سے, کتوں کے قتل کرنے سے بھی صحابہ کو روک دیا, کیونکہ کتے کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے جیسے انسانوں کو. تو یہ اعتدال ہے. ہاں جب اتنے زیادہ ہو جائیں جیسے کہ کراچی میں ہو گئے ہیں کہ آپ کتوں کو قتل نہیں کر رہے لیکن کتے آپ کو کیا کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں صبح شام, پھر ان کو قتل کرنا لازم ہے. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایم سی والے ہمیشہ سے مارتے تھے, اب مارنا انہوں نے چھوڑ دیا. تو بلا وجہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, آپ کا باپ مر گیا اور اس کی اولاد میں چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں ہیں, تو اللہ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان نابالغوں کی وراثت کے قریب بھی مت پٹکنا. گاؤں دیہاتوں میں کیس آتے ہیں, چاچا کھا گیا سب کچھ. ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کے نابالغ بچے تھے چھوٹے, ان کو پتہ نہیں تھا, چاچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کیا اور اب بچوں کو دے ہی نہیں رہا. اس میں بچی بھی داخل, یتیم میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی. اللہ کہتے ہیں کھانا تو دور کی بات, قریب بھی مت پھٹکنا. کیوں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کھایا تو سمجھو آگ کے انگارے کھا رہے ہو, اتنا سخت جرم ہے یہ. آج بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے, بڑا بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے, کاروبار میں لگاتا ہے, چھوٹوں کو کہہ دیتا ہے تسلی رکھو میں ہوں نا. یہ ڈائلاگ ہے. بہنوں کی وراثت بھی نہیں دے رہے, میں ہوں یار بھائی, میں ہوں یار. ہم سب ابھی, ہماری اماں زندہ ہیں, ابھی ہماری ماں کیا ہے, ابھی کچھ تقسیم نہیں ہوگا, ابھی ہماری ماں کیا ہے, زندہ ہے. اور پھر ان کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا دیے, قربانی کا حصہ ڈال دیا, اسکول کی فیسیں بھر دی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے, وہ دو نا اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کے 3-4 پلاٹ ہیں, بولو یہ تمہارے ہیں. ہاں قرآن کہہ رہے حوالے مت کرو ان کے, کیونکہ نابالغ ہے, لوگ بیوقوف بنا کے مال ہتھیا لیں گے. رکھ دو, یہ تمہارا ہے. اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا اس کو بتاتے رہو, سمجھاتے رہو, بیٹا یہ تمہارا ہے, ہمارا نہیں ہے, تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ, پھر ہم تمہارے حوالے کریں گے. امام ابو حنیفہ نے امت پر ایک اور بڑا احسان کر دیا کہ قرآن نے کہا جب سمجھدار ہو جائیں تو دے دو. امام انہیں کو پتا تھا کہ یہ چور اچکے قسم کے لوگ آئیں گے, یہ 50 سال تک سمجھدار ہونے کا انتظار کریں گے کہ بیٹا ابھی تم سمجھدار نہیں. اس لیے امام صاحب نے کہا 25 سال سمجھداری کی آخری حد ہے, 25 سال کے بعد اس کے مال اس کے حوالے لازمی کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا 25 سال اینڈ ہے. کوئی اگر بڑا بھائی نہیں دے رہا نا, یہ چاچا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھدار نہیں ہو, تو اس کو مہلت دی جائے گی. ٹھیک ہے بھائی 20 سال میں نہیں ہوتا, بھائی 25 سال میں ہے نہیں ہے, تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سمجھداری کی آخری حد کیا ہے, 25 سال, اس کو لازمی دینا پڑے گا. اور انہوں نے استدلال کیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں انسان اگر بر وقت نکاح کرے نا, بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے, اور بیٹا پیدا ہو ٹائم پہ اور اس کا بھی بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے, تو کم سے کم دادا بننے کی عمر 25 سال ہے. تو کہا وہ عمر جس میں, کم سے کم وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہو عملاً, اس میں بھی یہ کہنا کہ سمجھدار نہیں ہے. تو یہ جو دعویٰ کرے گا نا وہ خود سمجھدار نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. سمجھدار نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں دادا بننے کی طاقت کیوں رکھی ہوتی اس عمر میں؟ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ 15 سال کا ہو, ابا سے کہے میں نے شادی کرنی ہے, تو ابا کہتے ہیں نا بچے ہو, سوال پیدا ہوتا ہے جب اس میں شادی کی طاقت پیدا ہو گئی, اولاد پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی, تو ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں, اب یہ بچہ نہیں ہے. بچہ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکے. جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گئی تو وہ کہاں سے بچہ ہے؟ کتنی زبردست دلیل دے دی نا آپ کو ابا کے خلاف. لیکن ایک بات ابا کے حق میں ہے, وہ یہ کہ شادی اپنے خرچے پہ ہے, ابا کے خرچے پہ, ابا کو زبردستی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. تو اس لیے میرے بھائی کہیں بھی وراثت کے تھوڑے بہت گڑبڑ چل رہی ہے, یتیم آپ کا کوئی نابالغ, یہاں تک کہ پریگنینسی ہونا اگر ایک دن کی بھی عورت کو, بیوہ کو, تو اس پریگنینسی کے لیے بھی وراثت کو روکا جائے گا. لڑکے والا حصہ روکا جائے گا کہ اگر لڑکا ہے تو پھر اتنا, لڑکی ہے تو پھر اس میں سے آدھا کم کر کے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا. آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں حساب و کتاب. اور 30, اچھا مائیں بھی ظلم کرتی ہیں اس میں, بہت کیسز آ رہے ہیں, مائیں کھا جاتی ہیں نابالغ بچوں کا حصہ. بہت, میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا یہ آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں, صحیح ہے نا, کتابوں کی پڑھی بھی بہت کم ہوتی ہیں, آنکھوں کی دیکھی بھی ہوتی ہیں. کیس آتے ہیں, ہم تو فتوے کا کام کب سے کر رہے ہیں نا. میں 2000 میں فتوے کا کام میں نے شروع کیا تھا, لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے ریٹرن میں بھی زبانی بھی, اور اب چل رہا ہے 2024. 24 سال میں کتنے کیسز میرے پاس آئے ہوں گے. اس میں بہت دفعہ یہ کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں ہیں نابالغ ہیں, اماں جو ہے ہمارے ابا کی وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی, ساری وراثت پہ کس کا قبضہ ہے؟ والدہ محترمہ کا. اس وراثت سے بڑی والی فلانے کی شادی کر دی انہوں نے, فلانے رشتہ داروں کی دعوت کر دی. میں کہتا ہوں اماں سے بولو کیا کر رہی ہو. اللہ میاں نے جو کہا ہے نا, جو یتیم کا مال کھاتا ہے آگ کے انگارے, وہ سب کو کہا ہے, اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. نابالغ بچے کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو عیدی دیتے ہیں نا, عیدی, اس میں نیت کیا کرے ان کے ماں باپ کو دے رہے ہیں ہم, تاکہ بچہ اس کا مالک نہ بنے. پکڑا اس کو رہے استعمال کے لیے, مالک کس کو بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بچے کو آپ نے عیدی پکڑا دی اور مالک بنا دیا, اب اس سے کوئی بھی وہ مال ماں باپ بھی نہیں لے سکتے. لیں گے تو قرض کے طور پہ لیں گے کہ ہم نے ریٹرن کر, اور کوئی اور تو قرض کے طور پہ بھی نہیں لے سکتا. سمجھتے ہو؟ بچے کے حکام اسلام میں بہت زیادہ سخت ہیں. نابالغ بچے سے آپ خدمت بھی نہیں لے سکتے. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ آج گلی محلے میں بچے جانے, ایک پاؤ دہی لے, انٹیاں بہت لے رہی ہوتی ہیں کام, بیٹا ادھر آنا, ذرا بیٹا ایک پاؤ دہی لے کر آنا. میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے, اچھا دوسرے ہمارے دوست تھے وہ انٹیوں کے کام ہی نہیں کر کے دیتے تھے نا, मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, 10-12 साल उम्र की, मैं जा रहा होता था, हमारे दोस्त भी, किसी आंटी ने बोला बेटा इधर आओ, वो दूसरे ना घुनने बन जाते थे, ऐसे सुना ही नहीं, यूं रोबोट बन के सीधे। अब मुझे थोड़ी शर्म आती थी, मैं जाता था, एक पाव धोई लेकर आया, दूसरी आंटी बेटा जरा वहां से चमुनी आपा के घर से वो जरा घी ले आना थोड़ा सा। तो खूब मसला समझ लो, यहाँ मदरसा है ना करीब में, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने किसी नाबालिग बच्चे से कभी कोई पानी का गिलास भी मंगवाया हो, क्योंकि नाबालिग बच्चे पर विलायत सिर्फ उसके वालदैन को हासिल है, या उसको जिसको वालदैन ने वली बनाया हो, जैसे उस्ताज के हवाले किया माँ बाप ने बच्चे को तरबियत के लिए और कहा आप इससे थोड़ी खिदमत लो ताकि इसकी ट्रेनिंग हो, तो उसमें चूंकि बच्चे का फायदा है और सिर्फ फायदा बनाए नहीं, माँ बाप की इजाजत भी है, तो फिर टीचर इतनी खिदमत ले सकता है जितनी उसके बच्चे की तरबियत का उससे ताल्लुक, और तरबियत ही की नीयत से कि ताकि इसको ट्रेनिंग हो, और इसमें माँ बाप की परमिशन क्या है बोलो जरूर, ये नाबालिग की बात कर रहा हूं, और उसमें भी इतनी ज्यादा खिदमत लेना कि तरबियत से ज्यादा खिदमत का अंसर आ जाए उसके अंदर, वो फिर जायज नहीं है। तो उसके अलग अहकाम है, कभी हुआ तो डिटेल से इंशाल्लाह बयान करूंगा। आज ये बड़ा मसले खराब हुए हैं आजकल, हर चीज में ही उल्टे चल रहे हैं हम लोग। तो माओं के लिए भी जायज नहीं है कि वो बहनों की बेटियों की विरासत खा जाए। बाज माएं बेटियों की तरफदारी करती हैं, सारा रख लेती हैं, बेटों को नहीं दे रही होती, बाज बेटों की तरफदारी कर रही होती हैं, सारा बेटों का है बेटियों का नहीं है, तो गलत है भाई ये, फिर जुल्म होगा, इसका अम्मा अम्मा होने का नाजायज फायदा नहीं उठा सकती। अम्मा को चाहिए जो विरासत है दो बज शाबाश। अम्मा कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, मैं माँ नहीं हूं, अभी बाप का कफन मैला नहीं हुआ तो मैं विरासत के वो है ना हिस्से बखिए शुरू कर दिए। ये बाज माओं के जो मेरा बयान नहीं सुन रही उनके ताने होते हैं, जब आप अल्लाह ना करे सबके माँ बाप को अल्लाह सलामत रहे, घर में कोई मैयत हो गई ना 3 दिन के बाद, आपने कहा चलो अब विरासत का करते हैं, क्योंकि विरासत में शरीयत का हुक्म है जल्दी तकसीम करो, देर नहीं करो। आपने कहा भाई लाओ भाई सबका सबका हिस्सा हम करके देख लो, अभी कफन मैला हुआ नहीं, अभी से सब तुम्हारे बाप का जितना है ना ये सब मेरा है, ये सब किसका है मेरा है, खबरदार चुप करके बैठ जाओ आराम से। तो ऐसे मौके पर आपने चुप करके नहीं बैठना, अपना हक छोड़ सकते हो दूसरों का हक। अब बोलो अम्मा मैंने माँ की ममता में आके अपनी 1 करोड़ बनती थी वो आपको दे दी ना, अपनी दे सकते हो भाई, दूसरों का हक नहीं मार सकते, अपना कोई भी नहीं देता अम्मा को। तो अम्मा को बोलो अम्मा आप बहुत हमारे लिए, हमने आपके सामने आज तक उफ भी नहीं किया कि अल्लाह का हुक्म था, तो अब विरासत भी किसका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तो वो तकसीम होगी, इस तरह कर लिया करो ठीक है ना। क्योंकि लोग इंतजार करते हैं अम्मा का जब इंतकाल होगा तो जाके, अब अम्मा के इंतकाल में बच्चियां बड़ी हो गईं, जरूरत उस वक्त थी, और कैश रकम तो पड़े पड़े, 10 साल बाद अल्लाह न करे अम्मा का इंतकाल हुआ तो 10 साल बाद वो 10 लाख 10 रुपए के बराबर नहीं होंगे, ऐसे भी लोग हैं। एक साहब आए कहने लगे मेरी वाइफ का महर, बूढ़े मियां थे बहुत बूढ़े थे, कहने लगे मेरी बीवी का महर 25 रुपए था, इंतकाल हो गया मुझे अदा करना पड़ेगा। मैंने 25 रुपए में तो गुटका नहीं आता, वो क्या मतलब 25 रुपए, कह रहे वो 1955 में 50 में कहीं शादी हुई थी। अब 25 रुपए 1955 का, अब 2000, अब है तो 25 ही, जाहिर है पैसे तो पैसे ही है ना। मैंने कहा मस्जिद के डब्बे में डाल दो, क्या 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 क्या, क्या है, कब्र पे रख दो, कोई भी कौवा खा जाएगा उठा के ले जाएगा, कोई रेवड़ी खरीद के रख दो कब्र पे। तो मैंने कहा भाई ये क्या, आपने क्यों नहीं दिया इतना अरसा, तो कह रहे बेगम ने मांगा ही नहीं। तो मैंने कहा वो बेचारी शर्म से नहीं मांग रही होगी 25, तो क्या मांगती वो। खैर मैंने कहा विरासत में ही होगा जो अम्मा के वारिसी ने, 1/4 आपका है, 25 में से आप ऐसा करो 25 को 4 से तकसीम करो, कुछ इशारिया में जवाब आएगा वो आप रख लो, बाकी बेटे बेटियों में तकसीम कर दो। मैंने कहा बेहतर यही है कि यूं घुमाओ करो। तो इसी तरह विरासत में भी होता है, कैश अमाउंट होता है 10-10 साल के बाद डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये इस्लाम के अहकामात हैं, हलवे मांडे नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में क्या है ये, आगे अल्लाह फरमाते हैं, ये तो बहुत अहम आयत है। मेरा गला खराब है लेकिन मैं इस रुकू को आज कंप्लीट करूंगा, अधूरा ना रह जाए, थोड़ा सा रुकू रह गया है। फरमाया व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, सुभान अल्लाह, अल्लाह कहते हैं कस्टमर को ठगो मत, पैसे पूरे ले रहे हो और माल देने में क्या कर रहे हो, 2 नंबरी। जितने भी एग्रीमेंट है ना जो मुलाजमत से मुतालिक होते हैं सब पे ये आयत सादिक आती है। آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اسکول میں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, طلبہ کو ایمانداری سے پڑھا نہیں رہے ہیں, اس پہ بھی یہ آیت فٹ آتی ہے. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا ٹھیکیدار کو نا, ٹھیکیدار جب اپنا گھر بناتا ہے نا, یہ بھی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, ٹھیکیدار سے وہ گھر خریدو جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا, اتفاق سے بیچنا پڑ گیا, وہ خریدو گے اس میں نہ کھڑکی کبھی ٹوٹے گی نہ دیمک لگے گی. اور ایک گھر بناتا ہے ٹھیکیدار بیچنے کے لیے, فضائل اس کے وہی سناتا ہے جو اپنے گھر کے ہوں. دیوار پہ کیل مارو گے نا, پوری پلستر نکل کے آئے گا باہر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پیسے پورے لے رہے ہو, مال دینے میں کیا کر رہے ہو؟ ڈنڈی مار رہے ہو. اس پہ اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل بولو مت کرو, دھوکہ نہ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو اوپر گندم رکھی ہوئی تھی خشک کسی نے بوری میں, آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے گیلی گندم تھی, گیلی گندم کوئی نہیں خریدتا. آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو تم, وہ تو اوپر کا چیک کر کے کیا لے جائے گا, اندر جا کے دیکھے گا گیلی گندم ہے. پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مالی معاملات, مالی لین دین میں دوسرے سے حق پورا لے رہے ہو, اپنا حق میں ڈنڈی مار. میاں بیوی کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, عورت پابند ہوتی ہے آپ کی اطاعت کرے گی, آپ پابند ہوتے ہو اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے, وہ اطاعت کر رہی ہے نان نفقے میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو, تو ظالم کون ہو؟ اسی آیت کے تحت آپ نان نفقہ پورا دے رہے ہو, وہ اطاعت میں ڈنڈی مار رہی ہے, وہ بغیر بتائے آپ کے گھر سے ہمیشہ نکلی رہتی ہے, آپ بلاتے ہو آتی نہیں ہے, فون کر رہے ہو کہاں چلے گئے, میرا موڈ ہے, میں ایکچولی میں کیوں, وہ اسٹائل آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, میں آزاد ہوں. ایک ہاتھ آئے گا میاں بیوی کا پھڈا ہوا, بیوی کہہ رہی ہے, شوہر کہہ رہے ہیں مجھے بتایا بغیر چلی جاتی ہے, میں نے کہا آپ کیوں جاتی ہیں بغیر بتایا, آپ پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرنا, کہہ رہے یہ بھی تو بغیر بتایا جاتا ہے مجھے. میں نے کہا دیکھیں یہ بغیر بتایا اس لیے جاتا ہے کہ رخصتی آپ کی ہوئی ہے, اس کی نہیں ہوئی ہے. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہو, یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. میں نے کہا اس کے الگ ٹائپ کے حقوق ہیں آپ کے, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ تو گیس کا بل کیوں نہیں دیتا, یہ کہ میری بیوی بھی تو گیس کا بل نہیں دیتی ہے. تو لبرل لوگوں نے عجیب سا معاشرہ تشکیل دینے جا رہے ہیں کہ گڑبڑ نہ کیا کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, فیصلہ کرو عدل سے اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی جا رہا ہو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے, آپ فیصلہ اپنی قوم کے خلاف کرو گے, قوم پرستی میں قوم کے حق میں نہیں جاؤ گے, آپ کے رشتہ دار ظالم ہیں. آپ ابھی میرے کیس آیا میرے سامنے, ہمارے ایک رشتہ دار تھے ایک رشتہ دار نہیں تھے, تو الحمدللہ میں نے اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہے, اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہے. تو آپ کا فیصلے میں یہ نہیں دیکھنا کون رشتہ دار ہے اور کون رشتہ دار نہیں ہے, جو بات عدل کی ہو وہ کرنی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے جب معاہدہ کر لو تو اس کا پورا اس کو پورا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا اسلام سیدھا راستہ ہے, اس کے علاوہ کسی اور راستے پر مت چلو. سیدھا سیدھا راستہ ہے جو جنت میں تمہیں لے کے جائے گا. تو گلا میرا مزید اجازت بھی نہیں دے رہا ہے, ڈاکٹر کی رپورٹ تھی 10 دن تک خراب رہے گا, 7 دن تو ہو گئے ہیں, 3 دن تک صحیح نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر کی میں اپنی الگ سے رپورٹ نکلواؤں گا کہ اس نے ایسا کیوں کہا, ٹھیک ہے نا. تو کافی اور بھی کچھ ہیں لیکن پھر انشاءاللہ, ابھی تو پورے رمضان آپ لوگ ادھر ہی ہیں نا, کوئی بھاگے تو نہیں جا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام پہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.